أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد آل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين درود بجائے محمد وآل محمد پروردگار عالم کی نعمتوں میں سے کل ذکر ہوا کہ علم پروردگار عالم کی اعلیٰ پائے کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. علم ایک ایسی نعمت ہے کہ جس سے انسان کو ہدایت ملتی ہے, اس کی توانائیوں میں اضافہ ہوتا ہے, مستقبل کے بارے میں جان سکتا ہے, متعدد ایسی چیزوں میں اس کی صلاحیتیں بڑھ جاتی ہیں جس سے اس کی حیثیت میں اس کائنات میں اس کے مقام میں اضافہ ہو جائے. لیکن ان تمام چیزوں کی کچھ شرائط ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان میں سے کسی کو بھی, خاص کر مانوی نعمتوں کو, سائنٹیفک یا میتھمیٹیکل رولز کے تحت استعمال کرنا اس معنی میں کہ اس کی شرائط کے اوپر غور نہ کیا جائے, بس خود سے ہو جائے, ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. ہر چیز کی کچھ نہ کچھ شرط رہے گی, اور جو بھی چاہے گا کہ مانویت کے اندر آگے بڑھے, اس کے اندر کمال حاصل کرے, ان شرائط کو اختیار کیے بغیر کبھی بھی حاصل نہیں کر پائے گا. مثلا اگر علم ہی کی مثال کو لے لیجیے, علم انسان کو طاقت دیتا ہے, علم کے اندر ایک نورانیت ہے, لیکن یہ تمام چیزیں شرائط کے ساتھ ہیں. وہ یہ کہ علم صرف اللہ کی خاطر ہو, علم خلوص کے ساتھ حاصل کیا جائے. لہذا روایات میں ہمارے پاس موجود ہے کہ اگر کوئی علم اس لیے حاصل کرے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے اپنی حیثیت کو ثابت کرنے کی کوشش کرے, اس علم کو خدا نے متعال قیامت کے دن سوالات میں اضافے کا سبب بنا دے گا. اس علم کی وجہ سے اس کے سوال میں اضافہ ہو جائے گا کہ تم نے اس وسیلے کو کیوں اس میں استعمال کیا, یہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں پہ علم کو استعمال کرنا چاہیے تھا. اسی طریقے سے علم کا استعمال دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے, علم کا استعمال کسی بھی اور چیز کے لیے سوائے اطاعت الہی کے, انسان کے لیے مصیبت کا سبب ہے. اب ہم یہ سوچیں کہ یہ علم نورانیت دے گا, یہ علم ہدایت دے گا, یہ علم اس کو راہ ہدایت کے اوپر کمال تک لے جائے گا, ایسی چیزیں ناممکن ہیں. اس نے جس مقصد سے علم کو حاصل کیا ہے اس مقصد کو حاصل کر لے گا. مثلا اگر کسی نے علم کو حاصل کیا ہے دنیا کمانے کے لیے تو دنیا کما لے گا, کسی نے علم کو حاصل کیا ہے لوگوں کے سامنے شہرت کرنا حاصل کرنے کے لیے تو عین ممکن ہے شہرت کو حاصل کر لے. لیکن اگر کوئی علم حاصل کرے گا تاکہ پروردگار عالم کے نزدیک ہو سکے تو وہ اس کو بھی حاصل کرے گا. زیادہ تاریخ میں ہمارے سامنے مثالیں بہت زیادہ موجود ہیں کہ جنہوں نے علم کو دولت کے لیے استعمال کیا, جنہوں نے علم کو شہرت کے لیے استعمال کیا, جنہوں نے علم کو ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے استعمال کیا, اور یہ مثالیں بھی کم نہیں ہیں جنہوں نے علم کو صرف پروردگار عالم کی رضایت کی خاطر انجام دیا. اور برکت اسی کو کہتے ہیں, یہ جو ہمارے بڑے بوڑھے بعض اوقات استعمال کرتے تھے برکت کا لفظ کہ اس میں خدا نے برکت ڈال دی, البتہ بعض اوقات تقریباً بے معنی چیزوں میں بھی استعمال کرتے تھے. مثلاً کہتے تھے کہ مثلاً کھانے میں برکت ہو گئی, اب اس کا مطلب کچھ اور ہونا چاہیے, وہ نہیں ہونا چاہیے جو ہم کہہ رہے ہیں. برکت یہ ہے کہ انسان کے کام کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ اطاعتیں حاصل ہو سکیں, زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل ہو سکے. مثلا ایک مسجد بنی, نجف اشرف کے اندر ایک مثال دیا کرتے تھے, دو بھائیوں نے دو مسجدیں بنائی تھیں, ایک مسجد کے اندر درس بحث مباحثہ, بڑے بڑے علماء وہاں پر آیا کرتے تھے, دوسری مسجد خالی پڑی رہتی تھی, تقریباً مشابہ مساجد. تو سب کو احساس تھا کہ اس مسجد میں شاید کوئی نیت کا خلل ہو گیا ہے جس کی وجہ سے وہ برکت نہیں آ رہی, وہ اطاعت الہی حاصل نہیں ہو رہی, وہ ثواب حاصل نہیں ہو پا رہا کہ جو اس جگہ کے ذریعے سے حاصل ہو جانا چاہیے تھا. تو اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ کس چیز میں ہماری مفید, کون سی چیز ہماری مفید واقع ہوئی, کس چیز کو خدا نے قبول کر لیا, تو دیکھیں اس میں سے اطاعتیں کتنی حاصل ہو رہی ہیں. جتنی اطاعتیں بڑھ رہی ہیں, جتنی خدا نے متعال کی فرما برداری بڑھ رہی ہے, جتنا خدا نے متعال کا خوف اور خشیت بڑھ رہا ہے, اس کا مطلب ہے اس میں برکت زیادہ آ رہی ہے. اور جتنا ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن خوف و خشیت نہیں بڑھ رہا, اطاعت نہیں بڑھ رہی, اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ کہیں نہ کہیں خراب ہو گیا ہے. یہی معاملہ دین کی تبلیغ کا بھی ہے. دین کی تبلیغ میں بھی جو اب تک میں سمجھ پاتا ہوں وہ یہ کہ بظاہر بہت زیادہ ٹیکنیکس کارآمد ثابت نہیں ہوں گی. ٹیکنیکس استعمال کرنا اچھا ہے. مثلا ہم بھی کوشش کرتے ہیں جب اپنے غیر سرکاری جگہوں پر جائیں, مثلا یہ تو آفیشیل کچھ جگہیں ہیں نا, مثلا جس میں مجلس ہے, درس ہے اور اس طرح کی جگہیں, اگر اس سے ہٹ کے کہیں ہو تو ہم مثلا کوشش کرتے ہیں ٹیکنیکس استعمال کریں. مثال کے طور پر جو نئی ٹیکنالوجیز ہیں, پروجیکٹرز ہیں, پریزنٹیشنز ہیں, ان چیزوں کو استعمال کیا جائے. لیکن آخر میں جا کر میں ایک نتیجہ حاصل کرتا ہوں ہمیشہ مجھے کہ ان میں سے کوئی چیز دین نہیں پھیلائے گی جب تک کہ ہماری نیت خالص نہیں ہو پائے گی. تو عین ممکن ہے ہم ساری دنیا کے وسائل استعمال کر ڈالیں, بہترین سیٹلائٹس کو ہائر کر لیں, پرائم ٹائم لے لیجئے, سارے کام کر لیا آپ نے, پروگرام بہترین پروگرام بنا لیا, اس کا پروڈیوسر بہت زبردست پروڈیوسر تھا, سب کام کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے ایک چینل چل گیا ہے, پروگرام بھی آ رہا ہے اور مثال کے طور پر ویورز بھی بہت زیادہ ہیں, لیکن خوف خدا پھر بھی نہیں بڑھ رہا. سب کچھ ہو گیا لیکن خوف خدا نہیں آیا. اینڈ میں جا کر یہ دیکھنا پڑتا ہے نیت کتنی خالص تھی. اگر خالص نیت کے ساتھ کام ہوا تو پھر اس میں برکت بہت زیادہ ہے, اور پھر اس میں ظاہر ہے اسی حساب سے ثواب بھی ہے, اسی حساب سے اللہ کی نعمتیں بھی ہیں. درود بھیجیں محمد و آل محمد.
صلی علی محمد آل محمد. اللهم صل على محمد آل محمد.
اب اس اعتبار سے اگر دیکھیں کہ یہ تو جو ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر کے گوشے گوشے میں نبی کا نام لینے والے موجود ہیں, تو تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے نبی کی خلوص اور نبی کی نیت کیا ہے. 1400 سال پہلے آنے والی ایک ہستی ایک دنیا کے تقریباً دور افتادہ علاقے کے اندر, ایک ایسے علاقے کے اندر جس کا تہذیب اور تمدن کے اعتبار سے کوئی زیادہ نام نہیں ہے, اور تقریباً ایک ایسے علاقے کے اندر جہاں پر اس زمانے کی سویلائزیشن کے اعتبار سے کوئی اثر نہیں تھا, وہاں سے ایک فکر کو لے کر شروع کیا اور اس فکر نے کس طریقے سے لوگوں کو متاثر کیا ہے. نبی اکرم کی تاثیرات صرف مسلمانوں پر نہیں ہیں. یقین فرمائیے اگر آج دین اسلام نہ ہوتا, نبی اکرم کی تعلیمات نہیں ہوتی, تو نہیں معلوم عیسائیت اور یہودیت کہاں پہنچی ہوئی ہوتی. یہ جو عیسائیت ابھی کچھ عرصے کے لیے, یعنی ابھی آپ کو ایک تھوڑا بہت معمولی سی ٹھہری ہوئی حالت نظر آ رہی ہے, اس میں کہیں نہ کہیں دین کی کچھ باتیں ہو جاتی ہیں, اس میں کچھ دین کی اور معنویت کا ذکر ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ نبی اکرم کی تعلیمات کے خوف سے ہے. ان کو پتا ہے کہ اس طرف سے نبی اکرم کی تعلیمات اتنی اعلیٰ پیمانے پر ہیں کہ اگر ہم نے بہت زیادہ پستی دکھائی تو ہم دین کے نام پر باقی نہیں رہ پائیں گے. بہت تبدیلیاں کرتے ہیں اپنے دین کے اندر. ابھی کچھ دنوں کے اندر ایک اناؤنسمنٹ کرنے والے ہیں, پھر ایک تبدیلی کر رہے ہیں نظریاتی طور پر, اور اس میں برزخ کے ایک مفہوم سے مربوط ایک تبدیلی ان کے ذہن میں آئی ہے جس کو نافذ کرنے والے ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر نبی اکرم کی تعلیمات نہیں ہوتی تو ان کے اندر معنویت کی کوئی بھی رگ باقی نہیں رہ پاتی, معنویت کی کوئی بھی جھلک باقی نہیں رہ پاتی. یہ سب نبی اکرم کی تعلیمات کے اثر میں تھا کہ کہیں نہ کہیں رکنے پر مجبور ہو گئے. اب آپ تصور فرمائیے کہ جب ختم مرتبت کے ساتھ ذات کے بارے میں اس اہانت کا معاملہ آیا تو مسلمانوں نے کس طریقے سے رد عمل دکھایا. اب ایک عیسائی اپنے آپ سے پوچھنے پر مجبور ہوگا کہ جب میرے نبی کی تمام تر اہانتیں میرے ہی ہم وطن اور میرے ہی ہم مذہب کر رہے ہوتے ہیں تو میں کیوں نہیں بولتا. آپ اور ہم تصور نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے دین اور اپنے مذہب میں حضرت عیسیٰ کی کس حد تک اہانت کر گزرتے ہیں. انگلینڈ وغیرہ کو چھوڑ دیجئے جہاں پر ماحول تھوڑا سا بہتر ہے, مثلا انگلینڈ کے اندر قانون بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی حضرت عیسیٰ کی توہین کرے گا تو اس کے خلاف کیس کیا جا سکتا ہے. اگر دوسرے ملکوں میں چلے جائیے, اسکینڈینیوین کنٹریز میں چلے جائیے یا جرمنی جیسے ملک میں چلے جائیے, تو وہاں تو حشر بگڑا ہوا ہے. وہاں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات مقدس کی جو توہینیں کی ہوئی ہیں اس کا کوئی شمار نہیں ہے. تو بہت زیادہ سوچنا پڑے گا, ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر مسلمان نہ ہوتے, اسلام کی تعلیمات نہیں ہوتی, تو ان کے دین کا کیا حشر ہو جاتا. اور چونکہ اسلام کے اندر حقانیت ہے, چونکہ دین کے اندر آفاقیت ہے, لہذا خدا نے مثال نبی اکرم کو پہلے دن سے وعدہ کر رہا ہے کہ اے نبی آپ جس دین کو لے کر آئے ہیں یہ دین دنیا کے تمام مذاہب کے اوپر حاکم ہو جائے گا. اللہ نے ہمیشہ سے یہ وعدہ کیا ہے, اور قرآن کریم کے اندر یہ وعدہ کئی جگہ دہرایا اب جو آئے کریمہ پڑھ رہے ہیں اس کے اندر یہی ذکر آ رہا ہے سورہ فتح میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فرمایا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. کہیں بھی لکھا بلا کرہ المشرکون، یہاں بھی لکھا وکفى بالله شهيدا. فرمایا وہ وہی ہے، وہ خدا وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غلبہ اور کامیابی دے دے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، ارسل رسولہ برسولہ بالہدا و دین الحق، اس نے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، ایک خاص شریعت کے ساتھ بھیجا ہے، فکر کے ساتھ بھیجا ہے. نتیجہ یہ نہیں ہونا ہے کہ پانچ شریعتوں میں سے ایک نبی کی شریعت ہوگی، خدا تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، یہ نتیجہ نہیں ہے. ہاں عین ممکن ہے کہ تاریخ کے اب تک کے ابواب میں ایسے ہی رہا ہو، منطقی طور پر تو رسول خدا کی شریعت کامیاب ہے، خدا تعالیٰ فرماتا ہے ظاہری طور پر بھی اس کو غلبہ حاصل ہوگا. لِيُظْهِرَ هُوَ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس کو غلبہ دے دے تمام ادیان پر. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، خدا فرماتا ہے خدا گواہی دینے کے لیے خود کافی ہے. یعنی کوئی کہے اللہ تعالیٰ سے کہ اے پروردگار کیا اس بات کی کوئی ضمانت ہے کہ ایسا ہوگا، تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے میں کسی اور کی ضمانت نہیں دوں گا، میں خود گواہی دینے کے لیے کافی ہوں. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، گواہی دینے کے لیے خود کافی ہے خدا. کیا مطلب؟ یعنی یہ ایسا کام ہے جو ہونا ہی ہونا ہے، اس کے اندر کوئی تردد نہیں ہے، اس کے اندر کوئی دو صورتیں نہیں ہیں کہ شاید یہ ہوگا شاید کچھ اور ہوگا، نہیں یقیناً ایسا ہی ہوگا، اور خدا اس کے اوپر گواہی دیتا ہے. اور ہمارے پاس روایات موجود ہیں، ہمارے پاس کثرت کے ساتھ احادیث موجود ہیں کہ یقیناً پروردگار عالم کا یہ دین تمام ادیان کے اوپر غلبہ حاصل کر کے رہے گا. کل ہم نے ایک بات کہی بہت ڈرتے ڈرتے، اس کے اندر 10,000 احتیاطوں کے ساتھ تعدیل کر کے، لیکن صاحب آج پھر وہی ہوا جس کا ہمیں خطرہ تھا اور ہم ڈر رہے تھے. انٹرنیٹ پہ تھوڑی دیر کے لیے تھا، ایک دوست نے کہا کہ اس کو ایک دوست نے بتایا ہے کہ مولانا صاحب نے درس میں کہا ہے کہ مجھے پتا ہے امام زمانہ کا ظہور کب ہوگا، اور کل ہم نے 10,000 دفعہ کہا تھا کہ نہیں یہ علم غیب کا حصہ ہے، کسی کو نہیں پتا کہ ایسا کب ہوگا. لیکن بدقسمتی سے کچھ بھی کر لیں سننے والا اپنی مرضی سے سنتا ہے. یعنی یوں لگتا ہے کہ آپ جو کچھ بھی بولیں اس نے ایک جملے کا ارادہ کیا ہوا ہے، وہی سن کے جائے گا. نہیں، ہرگز یہ نہیں کہا ہے. اگر میں نے ان سے صرف یہی عرض کیا کہ بھائی کیسٹ کہیں نہ کہیں آپ کو مل جائے گی، پہلے کیسٹ سن لو اس کے بعد آگے بات کرنا، ہرگز نہیں کہا ہے. کسی کو نہیں معلوم، یہ علم غیب میں سے ہے. روایات کہتی ہیں کوئی نہیں جانتا کہ کب ہوگا. جو کچھ بھی ہے وہ صرف نشانیوں کو دیکھ کر بعض عرفا کا بیان ہے، ہمارا بھی نہیں ہے. ہمارے اندر کہاں سے صلاحیت آئی کہ ہم یہ جان لیں گے کب ہوگا اور کس وقت میں ہوگا یا اسی نسل میں ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم اتنے ہوشیار ہو گئے اور ہم نے کہا کہ بھائی کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. اس کے بعد جب عقل لڑائی تو چار پوائنٹس ہمیں بھی نظر آنا شروع ہو گئے کہ شاید اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں. لیکن جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ امام کا ظہور کب ہوگا، کوئی قطعی نتیجہ نہیں دے سکتا کہ امام علی مقام کب تشریف لائیں گے. ہاں منتظر رہنے کی ہمیں ہدایت کی گئی ہے، منتظر رہنے کی ہم ذمہ دار قرار پائیں، رابطہ رکھنے کی ہم ذمہ دار قرار پائیں. اب ان کے انتظار میں عرض کرتا رہا کل بھی بار بار کہ 500 سال گزر جائیں یا 5 سال، اس سے ہماری کوئی غرض نہیں ہے. ہماری غرض اس بات پر ہے کہ ہمیں منتظر ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے کہ اگر آج تشریف لاتے ہوں ہم تیار ہوں، اور اپنی زندگی کو کچھ اس طرح سے لے کر چلیں کہ نعوذ باللہ ایسا نہ ہو کہ جس دن آنے کی خبر ملے تو یہ کہیں کہ نہیں سوچ رہے تھے کہ اتنی جلدی ہوگا. یہ بدترین حالت ہوگی. پھر ہمیں ایسا تیار ہونا چاہیے تھا کہ اگر کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہے 5 سال بعد تو ہم کہیں کیوں 5 سال بعد، ابھی کیوں نہ ہو، ابھی کیا خرابی ہے ہمارے اندر، ہم کیوں تیار نہ ہو اتنے کہ ابھی ظہور ہو جائے. تو یہ جو لمبی مدت کے منصوبے ہیں اپنی اصلاح کے معاملے میں، ان کو لمبی مدت پر مت لے کے جائیے، ان کو کم مدت میں تبدیل کر لیجئے. فوراً یہ سوچئے کہ فرض فرمائیے اسی رمضان میں اگر ندا آنی ہو، اگر اسی رمضان میں کوئی پہلی اطلاع ملنی ہو، آیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ اور یہ تو معاملہ انتظار کا ہے، امام کی تشریف آوری کا ہے، جس کے بارے میں ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ ابھی بہت ساری نشانیاں نہیں ہوئی ہیں تو ان کے ہونے میں بہت ٹائم لگے گا. البتہ میں اس بات پر بہت غور کر چکا کہ کیا نشانیوں کے ہونے میں بہت ٹائم لگے گا، تو اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. بہت ساری نشانیاں ظاہری طور پر نظر آ رہی ہیں اور یوں سمجھ میں آتا ہے کہ بہت ساری نشانیوں کے ہونے میں بہت ٹائم نہیں لگے گا. دنیا کے اندر اس وقت جس اسپیڈ سے حالات تبدیل ہو رہے ہیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے، کمیونیکیشن کی وجہ سے اور پروردگار عالم کے ظاہر ارادے الہی کی وجہ سے، یوں لگتا ہے کہ ان تمام چیزوں کے ہونے میں بہت دیر نہیں لگے گی. جن چیزوں کو ہم پہلے سمجھتے تھے کہ ان کے ہونے میں بہت ٹائم لگے گا، وہ سب ہوتا چلا جا رہا ہے، بہت تیزی سے ہوتا چلا جا رہا ہے. تو نہیں احساس ہوتا کہ مثلا نشانیاں ایسی نشانیاں جن کے ہونے میں بہت ٹائم لگے گا، نہیں، یہ سب کچھ بہت تیزی سے ہو سکتا ہے. اور یہ روایات کے اندر عیناً یہی چیز لکھی ہوئی ہے کہ جب حادثات پیش آنا شروع ہوں گے، واقعات پیش آنا شروع ہوں گے ان سے ظہور کے پہلے کے، تو عیناً روایت کے اندر یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ ایسا ہوگا جیسے ایک تسبیح ٹوٹ جائے اور اس کے دانے بکھرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو جس طرح ایک دانہ انسان پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، دوسرا گر جاتا ہے، تیسرا گر جاتا ہے، تو وہ ایک دانے کو لپکتا ہے، دوسرے کو لپکتا ہے اور دانے پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں. کہا ایسے واقعات تیزی سے آنا شروع ہو جائیں گے اور تم لوگ سمجھنے سے قاصر رہ جاؤ گے، پھر گرفت میں نہیں ہوں گے. ابھی تو مثال کے طور پر فکری لحاظ سے ہماری گرفت میں ہے کہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی یہ واقعہ کیوں ہوا. مثال کے طور پر وہ مستقبل امریکہ 10,000 کلومیٹر دور سے اٹھ کر عراق کے اوپر حملہ کرتا ہے اور انتہائی بے حیائی کے ساتھ اعتراف کر لیتا ہے کہ 2 سال کے اندر صرف پولیس مین 12,000 سے زیادہ مارے گئے اور زخمی ہوئے. عوام کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے. کل ہی آپ نے اخبار میں دیکھا ہوگا، آج ہی صرف 2 سال کے اندر صرف عراقی پولیس کے 12,000 پرسنل یا مارے گئے یا زخمی ہوئے ہیں. عوام کے ساتھ کیا ہوا اس کا تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. ابھی یہ واقعات ہمیں سمجھ میں آ رہے ہیں، یقین فرمائیے جو ڈیلی روٹین میں اگر کوئی اس کو چیک کرنا شروع کر دے تو پریشان ہو جائے گا. ایوریج ڈیلی بڑھ رہی ہے، اس وقت ایوریج 60 سے اوپر ہے ڈیلی. آخر کوئی حد ہوتی ہے؟ ڈیلی 60 آدمی مر رہے ہیں، روزانہ 20-30 لاشیں ٹارچر ہوئی بھی مل رہی ہیں. آپ کو اگر یاد ہو کراچی میں جب فسادات ہوئے تھے قوم پرستی کی بنیاد پر، تو روزانہ 3-4 لاشیں ملتی تھیں. یہاں کیسی وحشت چھا گئی تھی، بوری میں بند لاشیں ملا کرتی تھیں یہاں پر، تو بچے سہمے ہوئے تھے، لوگ سہم گئے تھے، راتوں کو لوگ روڈ پہ نہیں آتے تھے. جس ملک کے اندر روزانہ 30 لاشیں بوری کے اندر مل رہی ہوں، ٹارچر ہوئی بھی مل رہی ہوں، وہاں پہ کیا اثر ہوگا؟ وہاں تو میرے خیال میں ان علاقوں کے اندر اور بغداد جیسے شہر کے اندر کوئی جوان گھر سے باہر نکلتے ہوئے ڈرتا ہوگا کہ پتہ نہیں کب میں اغوا کر دیا جاؤں اور معاملہ ختم، جیسے کہ روزانہ ہر ایک کے ساتھ ہو رہا ہے. نہیں معلوم کوئی گھرانہ ایسا بچا ہوگا کہ جس کا کوئی آدمی باہر اغوا ہو کر مارا نہ گیا ہو اب تک. یہ تمام کا تمام ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. کیا ہم سوچ سکتے تھے کہ ایسا ہوتا ہے؟ دنیا کے اور کس ملک میں ایسا ہو رہا ہے؟ کوئی اور ملک ہے ایسا؟ نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ نہیں ہے. تو یہ غیر معمولی واقعہ نہیں ہے جو ہو رہا ہے. آپ خود دیکھیے، یہ دنیا کے غیر معمولی ترین واقعات میں سے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، لیکن کتنا آسان لے لیا ہم نے. کیا ہم میں سے کوئی توجہ دے رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم تو اب اتنا اس کے اوپر معمول بن گئے کہ اگر کہیں ٹی وی پر سی این این بی بی سی وغیرہ کے اندر دیکھتے ہیں دھماکہ ہو رہا ہے تو چینل چینج کر دیتے ہیں کہ یہ تو روز ہو رہا ہے، اب ہم کیا کریں اس میں. یہ دیکھیے کیسے ہو گیا یہ کام. یہ وہ چیز تھی جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. آپ دنیا کی کسی اور ملک کے اندر یہ نہیں دیکھیں گے کہ روزانہ 60 آدمی اس طرح مر رہے ہوں، لیکن مر رہے ہیں اور ہم توجہ نہیں دے رہے. کیا یہ نشانیوں میں سے نہیں ہے؟ عراق کی تباہی کیا نشانی نہیں ہے؟ ہماری روایتوں میں بھی ہے، اہل سنت کی روایتوں میں بھی ہے، عیسائیوں کی روایتوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ عراق تباہ ہوگا. ان کی بائبل کے اندر بھی آئی نن 1.5-2 صفحے بائبل نے صرف اس بات کے اوپر لکھے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے آنے سے پہلے عراق تباہ ہوگا. یہ سب نشانیوں میں سے ہے، تو کیوں توجہ نہیں دے پا رہے؟ یہ وہ چیزیں جو تیزی سے پیش آ رہی ہیں. میں عرض کر رہا ہوں ابھی بھی اتنا ہے کہ ہم سمجھ پا رہے ہیں، کل خدا نہ کرے واقعات پھیلنا شروع ہوں گے، ایک کے بعد ایک ہوتا چلا جائے گا اور ہم سمجھنے سے قاصر رہ جائیں گے. اور دین نے حاکمیت حاصل کرنی ہے، امام نے تشریف لانا ہے، مسلمات اسلام میں سے ہے کہ امام نے تشریف لانا ہے. یہ دین حاکم ہوگا جیسے خدا نے متعالی ارشاد فرماتے ہیں، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله وکفی باللہ شہیدا. اس کے بعد فرماتا ہے جو دین کو غلبہ دیں گے وہ کیسے لوگ ہوں گے، کون لوگ ہوں گے جن کے ذریعے سے دین نصرت پائے گا، کیسے لوگ ہوں گے، ان کی تعریف کیا ہوگی. تو چند جملات میں پروردگار عالم نے نبی اور ان کے اصحاب کو جو نبی کے سچے اصحاب رہے ان کی تعریف کی ہے. اور وہ روایت میں آپ کی خدمت میں بہت دفعہ عرض کر چکا ہوں مختلف مقامات پر کہ نبی اکرم اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھ کر کہتے تھے کہ تم میرے ساتھی ہو لیکن میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو آخری زمانے میں آئیں گے. بس میں سوچ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کے اندر نبی کے اصحاب کی جو تعریف کی ہے اس سے زیادہ تعریف ان کی ہے جو نبی کے بھائی ہیں اور آخری دور میں آئیں گے. اور بجا طور پر کہہ سکتے ہیں کہ در حقیقت یہ تعریف نبی کے اصحاب کی صرف تعریف نہیں ہے بلکہ در حقیقت امام کے ان اصحاب کی تعریف ہے جو امام کے ہمراہ تشریف لے کر آئیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. خود نبی نے کئی روایتوں کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ میرے بھائی ہوں گے جو آخری دور میں آئیں گے. اب وہ تعریفیں کیا ہیں؟ خدا متعال نے سورہ فتح کی آخری آئے کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ. درود بھیجے محمد و آل محمد. فرمایا یہ اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. فرمایا یہ نبی اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں اشداء علی الکفار کفار پر شدید ہیں, کفار پر انتہائی سخت ہیں, دین کے دشمنوں کے مقابلے میں ان سے زیادہ سخت کسی کو نہیں پاؤ گے. رحما بینہم اور اپنے درمیان میں مومنوں کے درمیان ان سے زیادہ رحم دل کسی کو نہیں پاؤ گے. اگر اس تضاد کے اوپر غور فرمائیں خدا نے متعال فرماتا ہے یہ سخت لوگ ہیں, مقاومت دکھاتے ہیں, مقابلہ کرتے ہیں, چیلنج دیتے ہیں کفار کے مقابلے میں. یہ کفار کے مقابلے میں ایسے ہیں جو دین کا دشمن ہو اس کے مقابلے میں یہ پہاڑ کی طرح ہیں. رحما بینہم جب اپنے درمیان میں ہوتے ہیں مومنوں کے درمیان میں ہوتے ہیں ان سے زیادہ رحم دل کوئی نہیں ہوتا. بس ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے, انسان دل کا سخت ہو یا دل کا نرم ہو یہ مومن کی نشانی نہیں ہے. نہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ دل کا سخت ہو, نہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ دل کا نرم ہو. مومن کی نشانی یہ ہے جہاں دشمن خدا سے مقابلے کی بات آئے یہ پہاڑ کی طرح سخت ہو, اور جہاں مومنوں کے ساتھ رویے کی بات آئے یہ پانی کی طرح نرم پڑ جائے. یہ مومن کی نشانی ہے. اگر کوئی الٹا ہے اس کا مطلب ہے وہ تو بالکل ہی راستے سے گیا ہوا ہے, اور اگر کوئی ایک کیفیت پر ہمیشہ ہے وہ بھی راستے کے اوپر نہیں ہے. ایک کیفیت پر ہمیشہ ہے کیا مطلب؟ مومن کے ساتھ بھی سخت ہے, غیر مومن کے ساتھ بھی سخت ہے, یہ کوئی فضیلت نہیں ہے. ایک آدمی کیا میں سب کے ساتھ سخت ہوں, یہ کوئی فضیلت نہیں ہے. دشمن خدا کے لیے بھی سخت ہوں اور دوست خدا کے لیے بھی سخت ہوں, یہ کون سا مارکا ہے. ایک آدمی کہے میں سب کے لیے اچھا ہوں, یہ مشکل ہم لوگوں کے لیے زیادہ ہے. ہم سب کے لیے اچھے ہیں, ہم سب کے لیے پرامن ہیں, ہم سب کے لیے ہم ساتھ چلنے والے. نہیں, ایسی کوئی بات اسلام نے نہیں کہی ہے. ایک دشمن خدا اسرائیل جیسا بندوق تانے کھڑا ہوا ہے, مسلمانوں کو مارے چلا جا رہا ہے, کچلے چلا جا رہا ہے, ٹینکروں کے نیچے ذبح کیے چلا جا رہا ہے, اور ہم کہیں کہ ہم انسانی حقوق کے علم بردار, ہم ان کے لیے بھی نرم دل ہیں. نہیں, ہم نرم دل نہیں ہو سکتے. جو ہمارے بھائی کو مار رہا ہے, جو انسان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے دے رہا ہے, اس کے ساتھ ہم نرم دل کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو اپنے لیے اتنا بھی احترام کا قائل نہیں ہے کہ کسی انسان کو انسان سمجھے, اس کے ساتھ ہم نرم دل کہاں ہو سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ ہم سخت دل ہیں, اس کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے. ہمیں الجھانے کی کوشش کی گئی ہے, ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی ہے. ہم سے کہا گیا ہے آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ہمیشہ نرم باتیں کریں. اسلام یعنی تسلیم, تسلیم اللہ کے مقابلے میں ہے, دشمنوں کے مقابلے میں تھوڑی سرنڈر کرنا اسلام ہے. اللہ کے ارادے کے سامنے سرنڈر کرنا اسلام ہے. پھر کہا اسلام یعنی امن, گرجتی برستی توپوں کے سامنے امن تھوڑی ہے. یہ کون سا امن ہے کہ وہ اپنے F-16 طیارے لا رہے ہیں, لبنان کے اوپر برسائے چلے جا رہے ہیں, مسلمانوں کو لاشوں کے ساتھ افتدا کر رہے ہیں, اور اس کے بعد ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم امن کے ساتھ رہیں. کون سا امن ہے یہ؟ یہ امن نہیں ہے. اگر امیر المومنین میدان جنگ کے اندر تشریف لے جا رہے تھے, جنگ جمل کا واقعہ بیان کرتے ہیں, یا جنگ صفین کا, جب میدان جنگ میں جانے لگے ایک بہت زاہد عابد ان کے سامنے آیا, کہا مولا آپ جانتے ہیں میں نے اسلام کی تمام جنگوں میں آپ کے ساتھ جنگ لڑی ہے. مولانا نے فرمایا ہاں. کہا میں اس جنگ میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا. مولانا نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جنگ آپ مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں، اگر آپ کافروں سے لڑیں گے میں آپ کا ساتھ دوں گا، آپ مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں اس لیے میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا. یہ آدمی کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ امیر المومنین مولا میں آپ سے زیادہ متقی ہوں، نعوذ باللہ تعالی. آپ مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں، میں مسلمانوں سے نہیں لڑوں گا، میں بہت محتاط آدمی ہوں. کس نے سکھایا اس آدمی کو؟ سوائے شیطان کے کون سکھا سکتا ہے یہ بات؟ ہم دیکھ رہے ہیں روایات کہہ رہی ہیں کہ امام تشریف لائیں گے، یہودیوں سے لڑیں گے، اور ہم سے کہہ رہے ہیں یہودیوں کے ساتھ پرامن رہو، ان کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے. سب مولا کے دشمنوں کے ساتھ بھی اگر میری دشمنی نہیں ہے تو پھر کس کے ساتھ دشمنی ہے؟ جس کے ساتھ مولا نے آ کر لڑنا ہے اس سے بھی میری دوستی ہے، تو پھر میری مولا سے دوستی کہاں سے بن جائے گی؟ ہمیں اس بات کو سوچنا پڑے گا. یا تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ مثلا جب امام تشریف لائیں گے کوئی جنگ نہیں ہوگی، نہ شیعہ کہہ رہے ہیں نہ سنی کہہ رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں کہ جنگیں ہوں گی، سب کہہ رہے ہیں جانے دینی ہوں گی. کتنے لوگ ہم تیار ہیں جو جانے دینے کے مرحلے میں واقعا استقامت دکھا دیں؟ یا ہمیں مرغی کے خون سے ڈرا کے بٹھا دیا گیا ہے؟ کیوں خدا نے متعلق کہا ہے کہ جب عید الاضحیٰ آئے خود جانور کے گلے پہ چھری پھیرو؟ کیوں کہا پروردگار عالم نے؟ مستحب رکھا کہ خود چھری پھیرو. کیوں چھری پھیروں میں؟ میں پورا من آدمی ہوں، میں تو خون سے بھاگتا ہوں، خون دیکھ لاؤں مجھے پسینہ چھٹ جاتا ہے، میرے بچے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں گھر کے اندر. خدا نے کہا قبول نہیں ہے، خود چھری پھیرو. کیوں چھری پھیرو؟ مصلحت ہے. کہا چھری پھیرو تاکہ خدا سے کہا خدا ہے تیرے دین کی خاطر اگر کبھی چھری چلانی پڑے، خنجر چلانا پڑے، شمشیر چلانی پڑے میں چلاؤں گا. آج جانور کی گردن پہ چلا رہا ہوں، آج جانور کی گردن کاٹ رہا ہوں، کل تیرے دین کی خاطر میری گردن کٹنی ہو اپنی گردن بھی کٹوا دوں گا. اللہ نے مصلحتیں رکھی ہیں. اللہ نے مومن کو ڈرپوک اور بزدل نہیں بنایا ہے، مومن کو شجاع بنایا ہے، مومن کو بہادر بنایا ہے، غیرت مند بنایا ہے، عزت دار بنایا ہے. کس نے کہا کہ مومن ڈرپوک ہے؟ کفر کے سامنے بھی اگر ڈرے گا، شرک کے سامنے بھی ڈرے گا. کل ہم جائیں ہم فلسطینیوں کی خاطر کچھ کام کرنے لگے ہیں، یہاں پہ چار پولیس والے کھڑے ہو کر ہم سے کہیں ہم نہیں کرنے دیں گے اور ہم ڈر کے گھر میں بیٹھ جائیں گے، ہاں ہم بھی نہیں کریں گے. کس نے کہا کہ نہیں کریں گے؟ ہم کریں گے. دین کا معاملہ ہوا پھر نہیں ڈرتے ہم. آپ اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ اگر کوئی ہم سے کہے کہ ہم ڈرپوک انسان ہیں، نہیں ڈرپوک نہیں ہیں، ہمیں اللہ نے نڈر بنایا ہے. ایمان کا رابطہ صرف اس سے نہیں ہے کہ ایمان صرف مسجدوں کے اندر بیٹھ کر تسبیحیں کرنا ہے، وہ تو کرنا ہے، عبادتیں کرنی ہیں، لیکن وہ عبادت کون سی عبادت ہونی چاہیے؟ اگر ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ عبادت چوتھے امام کی عبادت ہونی چاہیے کہ رات کو ساری رات اللہ کا ذکر کرتے رہے شام غریباں کی بات، اور صبح کو جب کھڑے ہوئے تو دشمن کے سامنے توانا کھڑے ہوئے. یہ ہے عبودیت اور بندگی. آپ اصحاب امام حسین کا تذکرہ فرماتے ہیں، شب عاشور، یہ تمام لوگ اتنا قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے کہ جیسے شہد کی مکھی سے بھن بھنانے کی آواز آ رہی ہو. اتنی نمازوں کے اندر، پرہیزگاری کے اندر مشغول تھے، اگلے دن جو کھڑے ہوئے تو ہر ایک شیر کرار تھا، ہر ایک شیر کی طرح لڑ رہا تھا. یہ مومن تھے. ہم کیسے ہیں؟ وہ آئیڈیلز ختم ہو گئے کیا؟ امیر المومنین کی ذات کا ذکر کرنے والے، شجاعت کا ذکر کرنے والے، بہادری کا ذکر کرنے والے، بزدلی کا لقب لینا چاہتے ہیں کیا؟ کیوں سوچا ہے یہ؟ میں نہیں سمجھتا یہ ہمارا کام ہو. ہمارا کام یہ ہے کہ جہاں ضرورت ہے پروردگار عالم کی طرف سے جان دینے کی، وہاں ہم جیسے کو آنا چاہیے کہ جان دے، کیوں پیچھے ہٹے. اور میں حتیٰ اپنے مسن یہاں پر سننے والوں سے کہوں گا، جن کی زندگی گزر گئی، جنہوں نے اپنی دین کی اطاعت کے اندر وقت گزار دیا، جوانی گزار کر بڑھاپے میں داخل ہو گئے، آپ کا خون بھی مقدس اللہ کی امانت ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کام کسی کے اوپر سے ذمہ داری ہٹ جائے گی. نہیں، بوڑھوں پر بھی ذمہ داری رہے گی. کس نے کہا بوڑھوں پر ذمہ داری نہیں رہے گی؟ جا کے اسلام کے سابقے کو دیکھیے. اگر حبیب ابن مظاہر جیسا آدمی میدان کربلا کے اندر خون بہا سکتا ہے، تو کس بوڑھے کا خون اس سے زیادہ مقدس ہے؟ کون کہتا ہے؟ ناتمام تھے یہ. یہ سات ستر ستر سال کے بوڑھے، یہ اتنے توانائی رکھنے والے تھے کہ سید الشہداء کے لشکر میں آگے آگے چلنے والے لوگ تھے، جوانوں کو حوصلہ دلا رہے تھے. لہذا ان میں سے ایک زمین پر گرتا اور دوسرا جب پہنچا مسلم ابن اوسجا جیسے حبیب ابن مسائر جیسے تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ دیکھو میں تو دنیا سے جا رہا ہوں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں حسین کا ساتھ نہ چھوڑ دینا کہیں. یہ بوڑھے تھے ان کے جسم میں توانائیاں ختم ہو گئی تھیں لیکن ان کی روح بیدار تھی. اگر یہ بوڑھے تھے تو ہمارے جوان کیسے ہونے چاہیے؟ ہمارے جوانوں کو مولا عباس کی طرف دیکھنا چاہیے. اپنی ذات میں جرات لے کر آئیے, اپنی ذات میں توانائی لے کر آئیے, ورنہ یہ دشمن کے مقابلے کون کرے گا؟ ایک طرف سے میں آرزو کر رہا ہوں کہ خدایا جب میرے مولا تشریف لائیں ان کا خیمہ لگے تو ان کے خیمے میں مجھے بھی جانے کی سعادت ملے. اس خیمے میں تو شمشیر ہاتھ میں لیے ہوئے لوگ کھڑے ہوں گے, اس خیمے میں تو دشمنوں کے سامنے شیر کی طرح ڈٹ جانے والے لوگ کھڑے ہوں گے, اس خیمے تو وہ کھڑے ہوں گے جس کو مولا کہہ کے جاؤ اس کا سر کاٹ کے لے آؤ تو کاٹ کے لے آئے گا, اس میں ڈرنے والے کھڑے ہوں گے کیا؟ مالک استر جیسے کھڑے ہوں گے کہ جہاں سے ہل جائیں اپنے میدان جنگ کے اندر دشمن کا پتہ پانی کر دیتے تھے, لیکن جب اپنے علاقے کے اندر تشریف لاتے تھے تو اس سے بڑھ کر عابد اور زاہد کوئی نہیں ہوتا تھا. اشد علی الکفار رحما بینہم, اپنے اندر سے ایسی توانائی دکھائیے ایذان محترم. جب بات اس بات کی ہے کہ آپ اسلام کے دشمنوں کے خلاف نعرہ لگائیں تو آپ نعرہ بھی لگائیں, جب بات یہ ہے کہ آپ زیارت عاشور پڑھیں تو آپ زیارت عاشور پڑھیں. مانویت مانویت اور بہادری اور شجاعت بہادری اور شجاعت کے ساتھ اپنی طاقتوں کو جمع کیجیے. اگر وقت یہ وقت ہے, کتنا اچھا لگ رہا تھا کل بھی آپ کو اور یقیناً اچھا لگ رہا ہوگا, کہیں کوئی یہ کہے کہ وقت بہت نزدیک ہے, اگر وقت بہت نزدیک ہے تو شجاعوں کو چاہیے اپنی کمر ہمت باندھ لیں, بہادروں کو چاہیے اپنے دلوں کو مضبوط کر لیں, اور بزدلوں کو چاہیے بزدلی کا خوف اپنے دلوں سے اتار کر بہادر بننے کی کوشش کریں. اگر وقت نزدیک ہے تو امتحان نزدیک ہے, جان دینے کا وقت نزدیک ہے, پھر دشمن سے لڑنے کا وقت نزدیک ہے. ان تمام باتوں کو سمجھنے کی کوشش فرمائیے, ان تمام جرأتوں کو اپنے اندر جمع کیجیے. والذین معہ, جو نبی کے ساتھ ہیں, اشداء علی الکفار, یہ کفار پر بہت شدید ہیں, رحما بینہم, اپنے اندر بہت نرم دل ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, تم انہیں ہمیشہ رکوع اور سجدوں میں دیکھو گے, وہ ہمیشہ خدا کے فضل اور اس کی رضا کو طلب کرتے ہیں, ان کی نشانی ان کے چہرے پر سجدے کے اثر سے نمایاں ہے. قرآن کریم فرماتا ہے یہ البتہ تمثیل ہے, ایسا نہیں ہے ہر وہ شخص جس کے پیشانی پر سجدے کا نشان بنا ہوا ہے وہ نبی کے اصحاب کی طرح ہے, نہیں ہرگز ایسا نہیں ہے. خوارج کے پیشانیوں کے اوپر بڑے گہرے گہرے نشانات بنے ہوئے تھے, لیکن نبی اکرم نے خود فرمایا کہ یہ دین سے نکلے ہوئے لوگ ہیں, جو آگے کی پیشن گوئیوں کے اندر فرمایا. امیر المومنین خود ان سے لڑتے رہے کیونکہ کہتے تھے ان کے نشانوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. بس نشان کا کوئی اعتبار نہیں ہے, خدا فرماتا ہے ان کے چہرے پر سجدوں کے اثرات ہیں, یعنی ان کی ذات کے اندر اللہ کی عبودیت نظر آتی ہے. یہ ایک مظلوم کو دیکھتے ہیں تو تڑپ جاتے ہیں, یہ ایک ظالم کو دیکھتے ہیں تو ان کا خون جوش مارتا ہے, یہ جب اللہ کی راہ میں کسی آنے والے کام کو دیکھتے ہیں تو خود لپک کر لے لینے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی پیشانی سے اللہ کی بندگی تڑپ رہی ہوتی ہے, ہر کام میں خدا کے لیے اچھے بندے بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یہ نبی کے ہمراہ لوگوں کی مثال. فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ, یہ جو بیان ہوا یہ ان کی مثال تھی تورات کے اندر. قرآن کریم کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ قرآن فرماتا ہے کہ یہ جو نبی کے اصحاب ہیں ہم نے تورات میں بھی ان کا تذکرہ کر دیا تھا. فرمایا یہ جو تذکرہ بھی تمہارے سامنے ہوا قرآن میں یہ ہم نے تورات میں ایسے لکھا تھا. ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل, اور انجیل میں ہم نے ان کا تذکرہ اس انداز میں کیا ہے. بس قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے اصحاب رسول کا تذکرہ تورات میں بھی کیا تھا, اور ہم نے اصحاب رسول کا تذکرہ انجیل میں اس طرح سے کیا. کیا کیا؟ فرماتے ہیں کہ ان کی مثال ایسی زراعت کی ہے جس کی اپنی کونپلیں نکلی ہیں اور وہ قوت حاصل کر کے مضبوط اور محکم ہو گئی اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئی, اور اس قدر نشو نما کی کہ زراعت کرنے والے کو حیران کر دیا. ایک دفعہ انسان ایک پودا لگاتا ہے, پودا بے جان پودا ہے, لگتا ہے کچھ بڑھتا ہے پھر سوکھ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے, لگانے والا کہتا ہے میں نے یہ نہیں لگایا تھا میں نے بہتر چاہا تھا. ایک دفعہ ایک پودا لگاتا ہے دیکھتا ہے طاقت سے زیادہ توقع سے زیادہ نشو نما کر رہا ہے, اور دیکھتے ہی دیکھتے بڑھ کر توانا درخت بن جاتا ہے, تو لگانے والا حیران رہ جاتا ہے کہتا ہے یہ کتنا زبردست درخت ہے. خدا نے مثال فرماتا ہے نبی کے اصحاب کی مثال ایسی ہے انجیل کے اندر. انجیل میں ہم نے ان کی مثال ایسی دی تھی کہ یہ ایسی زراعت ہے جس کو لگانے والا خود حیران ہو جاتا ہے کہ اتنا اچھا نکل آیا یہ نتیجہ. قرآن کریم تعبیر فرماتا ہے نبی اکرم کی آل کی شان میں، اہل بیت کی شان میں، مثلہم کمثل کلمۃ طیبۃ اصلہا ثابت و فرعہا فی السماء. فرمایا ان کی مثال پاک و پاکیزہ درخت کیسی ہے جس کی جڑیں زمین کے اندر ہیں اور شاخیں پورے آسمان کے اندر پھیلی ہوئی ہیں. تو تھی اکلہا کل ہین بیزن ربہا، ہر زمانے میں اللہ کے اذن سے پھل دے رہا ہوتا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے خود آپ کے سامنے ہے کہاں کربلا کا میدان اور کہاں دنیا کے وہ کونے جہاں اس وقت یا حسین کی آوازیں آ رہی ہیں. یہ درخت پھیل گیا، کونے کونے میں پھیل گیا ہے، ہر طرف توتی اکلہا کلہین بیزن ربہا، اللہ کے اذن سے مسلسل پھل دے رہا ہے. آخری جملہ ارشاد فرمائے یہ تمام جو کچھ ہم نے بتایا یہ سب کچھ ہم نے کر دیا، اور یہ اس بنا پر ہے کہ کافر غم و غصے سے مر جائے. خدا نے مطال فرماتا ہے ہم نے نبی کے اصحاب کو طاقت دی ہے، ہم نے نبی کے اصحاب کو ہمت دی ہے، ان کی مثالیں تمہیں بتا دیں کہ ان کی ایسی مثالیں، جب یہ سب ایسے ہیں تو کیا ہوتا ہے نتیجے میں؟ کہہ رہا ہے کہ کافر غم و غصے سے مر جاتا ہے ان کو دیکھ دیکھ کر. کیوں؟ دیکھتا ہے تمام طاقتوں کے باوجود ان مٹھی بھر لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یقین فرمائیے ہم اور آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، یہ کفر اور استکبار حزب اللہ کو دیکھ دیکھ کے مر رہے ہیں، یہ ایران کے جوانوں کو دیکھ دیکھ کر مر رہے ہیں کہ ہم نے اتنا پیسہ لگایا، اتنی طاقت لگائی، لیکن ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، کچھ نہیں کر سکے، اور ان کی ہمتوں سے اللہ کے دین کو نصرت ملتی چلی جا رہی ہے. فرمایا لے غیزہ لِيَغِيظَ بِهُمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. فرمایا کہ خدا نے ان میں سے ایسے لوگوں سے جو ایمان اور عمل صالح بجا لائے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. خدا فرماتا ہے ان کا حساب ہمارے ساتھ ہے، انہوں نے ہمارے راستے کے اندر کفار سے مقابلہ کیا ہے، انہوں نے ہمارے راستے کے اندر قربانیاں دی ہیں، انہوں نے ہماری خاطر سب کچھ کیا، ان کو دیکھ کر کفار غیظ و غضب کا شکار ہوتے رہتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، اس میں ہمارے دین کی نصرت ہے، ان کی جزا بھی ہمارے اوپر ہے، خدا جزا دینے والا. پس تاریخ ہمارے سامنے ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں نے ہر دور کے اندر اپنی قربانیاں دینا شروع کی، ہر دور کے اندر قربانیاں دیتے رہے. یہ جو میں اور آپ بعض اوقات بڑے بیابانوں کے اندر، پہاڑوں کے کونوں کے اوپر کسی سید اور امام زادے کے مقبرے کو دیکھتے ہیں، یہ کس بات کی نشانیاں ہیں؟ ذرا تصور فرمائیے، مثال کے طور پر ایران میں تشریف لے جائیے، بیابانوں میں جہاں آج تک بیابان ہے، آج تک آبادی نہیں گئی، آج تک پہاڑیاں ہیں، ان پہاڑیوں کے اندر یا ایسی پہاڑیوں میں جہاں آبادی آئے ہوئے 20-30 سال سے زیادہ نہیں ہوئے، ان پہاڑیوں میں کسی امام زادے کا مقبرہ ہے. یہاں کسی امام زادے کا مقبرہ کیوں ہے؟ یہاں پر آ کے کیوں مرے؟ پتہ چلتا تھا ظالموں کی وجہ سے شہروں سے نکل کر بیابانوں اور پہاڑوں کے اندر زندگی گزارتے تھے، اسی تنہائی کے عالم میں دنیا سے رخصت ہو گئے. جو ان کے دشمن تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شہروں سے نکال دیا ہے، پہاڑوں میں چلے گئے ہیں، جنگلوں میں چلے گئے ہیں، بیابانوں میں چلے گئے ہیں، ان کو درندے کھا جائیں گے، ان کی لاشیں ختم ہو جائیں گی اور کچھ باقی نہیں رہے گا. اب آ کر دیکھیں نسل اہل بیت کے افراد کہاں کہاں پہنچے ہوئے، اب دیکھ لیں فکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کہاں کہاں پہنچ گئی، اب آ کر دیکھ لیں. اور میں بار بار عرض کیا کرتا ہوں، کبھی شب عاشور ہو اپنے آپ سے پوچھئے گا دنیا کے کتنے نقطوں سے یا حسین کی آواز آ رہی ہوگی. یہ معجزہ الہی نہیں ہے. شب عاشور بیٹھیے، کبھی اپنے آپ سے سوال کیجئے دنیا کا کون سا نقطہ ایسا ہے جہاں پر امام حسین کا ماتم نہیں ہو رہا ہوگا. کونوں کونوں کے اندر تین آدمی چار آدمی سے لے کر ہزاروں لاکھوں افراد تک لوگ جمع ہوتے ہیں، خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں. یہ معنویت پر دلیل ہے، یہ کامیابی پر دلیل ہے، یہ سب پہلے ایسا نہیں تھا. یہ مسلسل وہ چیزیں جو اب حاصل ہو رہی ہیں اور یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے معاملہ، ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اب پوری دنیا جانتی ہے عراق کے واقعات بہت دردناک ہیں، بہت تکلیف دہ ہیں. لیکن ایک کام ضرور ہوا ہے، پوری دنیا کو پتا چل گیا امام حسین یعنی کون، امیر المومنین یعنی کیا، علی، زینب، فاطمہ، یہ نامدار ساری دنیا کو پتا چل گئے، حجتیں پوری ہو گئی ہیں، سب کو پتا چل گیا ان کے نام پر کچھ ہے، ان کے نام کے اندر کوئی توانائی ہے، ان کے نام پر لوگ جمع ہو جاتے ہیں. کیوں جمع ہو جاتے ہیں؟ اب آہستہ آہستہ کربلا کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ، ان کے اسکالرز، ان کے دانشمند دانشور اب بیٹھ کر آہستہ آہستہ میدان کربلا کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میدان کربلا کے اندر طاقت کیسی طاقت ہے. وہ یہودی جب 1982 کے اندر لبنان میں داخل ہوئے، انہوں نے دیکھا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں تھا. پہلی دفعہ اہل بیت کے ماننے والے شیعوں نے ان کا مقابلہ کیا، تو انہوں نے یونیورسٹیز کے اندر غور کرنا شروع کر دیا کہ شیعہ میں یہ طاقت کہاں سے آتی ہے. اب پوری دنیا کے سامنے یقینی ہو گیا کہ ساری طاقت حسین کی طاقت ہے، سارا جوش سید الشہداء کا جوش ہے. اور اگر کوئی سمجھ پائے تو یہ ساری وہ ندائیں ہیں جو حل من ناظرین ینظرنا کے جواب میں دی جا رہی ہیں. اس امام مظلوم نے کربلا کے میدان میں تنہا کھڑے ہو کر ایک آواز دی تھی، حل من ناظرین ینظرنا. وہ جانتے تھے کہ اس دشمن کے لشکر میں سے کوئی مدد کرنے والا نہیں آئے گا، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے تاریخ بشریت میں مسلسل لوگ آئیں گے جو چلا چلا کر کہیں گے حسین لبیک، ہم آپ کی ندا پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں. اے مولا آپ نے اپنا خون دیا، ہم بھی اپنا خون دینے کو تیار ہیں. کبھی آپ ان تقریروں کو دیکھیے، بہت خوبصورت حسن نصر اللہ نے ایک موقع پر کہا تم جانتے ہو لبیک یا حسین کا مطلب کیا ہے؟ لبیک یا حسین کا مطلب ہے اکیلے میدان جنگ میں کھڑے رہو، اللہ کی دین کی نصرت کرو، اللہ کے دین کے اوپر توجہ کرو. لبیک یا حسین کا مطلب یہ ہے کہ میرا علی اکبر جیسا چواز جائے گا لیکن میں دین کی خدمت کروں گا، میرا علی اکبر معصوم جیسا جائے گا لیکن میں دین کی راہ میں کھڑا رہوں گا. لبیک یا حسین کا مطلب بتایا. انہوں نے کہا لبیک یا حسین کا مطلب حسین کا وہ قول ہے کہ اے خدایا اگر یہ دین محمد صرف میری شہادت سے زندہ ہوگا تو خدایا میں شہید ہونے کو تیار ہوں. یہ امام حسین کا پیغام ہے. یہ پیغام آسانی سے حاصل نہیں ہوا تھا، یہ پیغام بڑی سختی سے حاصل ہوا تھا. اس میں علی اکبر جیسے جوان کا خون گیا تھا. کبھی اپنے زندگی کے اندر مناظر کو جمع کیجئے، کربلا کے منظر کو لے کر آئیے. جو ہمارے بوڑھے افراد یہاں موجود ہیں وہ شاید جوان بیٹے کی تڑپ کو سمجھ سکتے ہو گے. سید الشہداء کھڑے ہوئے ہیں، جوان بیٹا رخصتی کے لیے آیا ہے. امام حسین نے دو جملے علی اکبر سے کہے، کہا بیٹا علی اکبر تم چلے تو جاؤ لیکن دشمن تک پہنچنے سے پہلے مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے رہنا. بیٹا تیرا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں. پھر ایک موقع آیا، علی اکبر روانہ ہوئے، دیکھا بوڑھا باپ پیچھے پیچھے آ رہا ہے. کہا بابا ابھی الوداع کیا تھا آپ نے؟ کہا بیٹا علی اکبر تیری محبت میرے دل میں ہے. بڑا سنگین لبہ تھا مولا کے لیے، بڑا سخت لبہ تھا، اس سے سخت لبہ بھی آیا ہے، اس سے زیادہ سخت لمحہ آیا. علی اکبر زمین پر گرے، اپنے باپ کو پکارا، مولا نے پڑھنا شروع کیا اور کہتے جاتے تھے بیٹا علی اکبر آواز دیتے رہو، تمہارے باپ کا کچھ نظر نہیں آ رہا. اب تیرے باپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا بیٹا، آواز دیتا رہے. بس بوڑھا باپ جوان بیٹے کے لاشے پر پہنچے، اس تیر کو سینے سے نکالے، اس نیزے کو سینے سے نکالے، ارے اس لاشے کو اٹھائے. کسی بوڑھے باپ سے پوچھو جوان بیٹے کا لاشا کیسا اٹھتا ہے. بچوں کو بلایا، ارے بچوں آ جاؤ اس جوان کا لاشا اٹھ رہا ہے. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. اے بہت پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا نسلن بعد نسل قیامت تک ذکر حسین جاری و ساری رکھنے والوں میں سے قرار فرما.
اے پاک پروردگار تجھے واسطہ ان آنسوؤں کا ہے پاک پروردگار، اگر ہمارے دلوں میں کوئی خلوص ہے پاک پروردگار نسلن بعد نسلن ہمیں ہماری نسلوں کو اہل بیت کے عوان و انصار میں قرار فرما، اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، اے پاک پروردگار ہمارے مرحومین کے تمام گناہ نے کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، اے پاک پروردگار تو ہمیں پاکیزگی عنایت فرما تاکہ تارے نمائندے کے لشکر میں شامل ہونے کی صلاحیت حاصل کریں، اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اے پاک پروردگار مومنین عراق مومنین لبنان مومنین ایران سخت امتحانات سے گزر رہے ہیں، مومنین پاکستان کے اوپر مشکلات ہیں، شمالی علاقہ جات میں ایک بار پھر آتش جنگ اٹھا دی گئی ہے، پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، ان کے چاہنے والوں کی حفاظت فرما، اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، جو بیمار ہیں بے روزگار ہیں مشکلات میں ہیں، بالاخص چند لوگ بیمار ہیں، زارا نرجس سجاد علی رضا دو بچے بیمار ہیں اور محمد زامن، ان تمام کو بیماری کربلا کے صدقے میں شفا عاجل کامل نصیب فرما، اے پاک پروردگار بالاخص وہ دوست احباب وہ مومنین جو بے گناہی کے عالم میں جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، پاک پروردگار بے حق اسیر کربلا بے حق امام حفتم کے صدقے میں، اے پاک پروردگار ان کے تاریخ جیل کے صدقے میں، اے پاک پروردگار ان بے گناہوں کو آزادی اور رہائی نصیب فرما، اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، اے پاک پروردگار ان کی نیابت میں جو علماء کرام مراجع اعظام اس دنیا کے اندر ہدایت کے فریضے کو انجام دے رہے ہیں، پاک پروردگار ان کے تمام نمائندوں کا تحفظ فرما، اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، امام کے وہ فوجی جو اس دنیا کے اندر لڑ رہے ہیں جس محاذ پر بھی برسر پیکار ہیں، اگر اسلام کی عزت اور سربلندی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، پاک پروردگار ان تمام کو فتح و نصرت نصیب فرما، لشکر کفر ہے پاک پروردگار ایمان کے خلاف مہادارائی کر رہا ہے، پاک پروردگار اس لشکر کفر کو چاہے وہ امریکہ کی صورت میں ہو اسرائیل کی صورت میں ہو یا کسی بھی صورت میں ہو، پاک پروردگار لشکر کفر کو نیست و نابود فرما، اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمیں ہماری نسلوں کو اپنے امام کی نصرت کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے اعمال کو ان کی رضایت اور خوشنودی کا سبب قرار فرما، ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص ان مرحومین کے لیے، آپ اپنے مرحومین کو بھی اور تمام مومنین و مومنات کو، بالاخص وہ لوگ جو میدان جنگ کے اندر کفر کے خلاف مقابلہ کرتے ہوئے لبنان کے محاذ پر شہید ہوئے، وہ عراقی مومنین کے جو اس وقت بے گناہی کے عالم میں شہید ہو رہے ہیں، وہ پاکستانی مومنین کے جن کو مختلف واقعات کے اندر سپاہی یزید نے شہید کر دیا، وہ لوگ کے جو اس محفل کے اندر شہید ہوئے، مختلف مومنین جن کا تذکرہ بہت طولانی اور بہت تکلیف دہ ہے، پاک پروردگار ان تمام مرحومین کو اس سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص میں شامل فرمائی گا، اور ان مرحومین کو مرحوم فدا حسین داتار دینا، مرحوم غلام حسین داتار دینا، مرحومہ مریم بھائی بنت مختار، مرحوم خاتون بھائی داتار دینا، مرحوم مختار خلپان، مرحوم غلام علی راشد اور ان کے تمام مرحوم رشتے دار، مرحوم قاسم علی محمد علی دینا، مرحوم فاطمہ بھائی جمعہ لڈک، ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرمائیے۔